نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کرو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ پیغمبر جب تعلیم دے سکتا ہے، لوگوں کو پیغام پہنچا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ماننے والوں پہ جب عذاب آتا ہے تو اس وقت سفارش کام نہیں آتی۔ بہت سے لوگ نہ مان کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ہماری سفارش کر لیں گے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرنے سے صاف منع فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، اور اس کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو ہم بھی تم پہ ہنس رہے ہیں، ہم قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی تھے جنہوں علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب بھی سمندر کے سفر پر جاتے ہوئے کشتی جہاز میں بیٹھتے ہوئے یہی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، یعنی یہ پانی خشکی پر آ گیا تھا، آسمان بھی برسنے لگا، زمین بھی پانی ابلنے لگی، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پانی کی سطح اتنی بلند ہو گئی کہ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے، اور اس پانی کے اندر اتنی بڑی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی گویا ایک ایک پہاڑ جتنی ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کیا سین ہوگا؟ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے، دن رات سمجھاتے، اور آج کی یہ تبلیغ صرف باہر والوں کے لیے ہی نہیں تھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی تھی، اور اپنے بیٹوں کے لیے بھی۔ آپ کی باقی اولاد تو ایمان لائی، لیکن آپ کی بیوی اور بیٹا آپ کے طریقے پر نہ تھے۔ آخری وقت تک آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبر کی بیوی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتی، وہ مسلمان تھی لیکن آپ کے طریقوں پر نہ تھی۔ اسی طرح بیٹا بھی آپ کے طریقے پر نہ تھا۔ سورۃ التحریم میں آپ کی بیوی کے بارے میں آتا ہے، فخانتاہما، لوط علیہ السلام کی بیوی اور آپ کی بیوی کے بارے میں، کہ ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ خیانت کیا تھی دراصل؟ کہ بظاہر مسلمان تھی لیکن عمل وہ نہ تھے جو ایک مسلمان کی ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت نجات صرف مخلص مسلمانوں کے لیے تھی۔ آپ اپنے بیٹے کو بھی آخری مومنٹ تک سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں کہتا پانی۔ یہ غلط فہمی تھی نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے رشتے پر کیوں نہیں تھا؟ اس پر مفسرین نے محققین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی صحبت اور اس کی فرینڈشپ اچھی نہیں تھی، وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہ تھے بلکہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس لیے انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا. کیونکہ نوح علیہ السلام یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، دیکھو کافروں کے ساتھ مت رہو، ان کی صحبت نہ اختیار کرو، ان کے ساتھ نہ رہو. کیوں؟ اس لیے کہ صحبت صالح طرح صالح بند، صحبت طالح طرح طالح بند. اچھی صحبت، اچھی کمپنی انسان کو اچھا بنا دیتی اور بری کمپنی انسان کو برا بنا دیتی. انسان کا ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ گرمی سردی ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح کمپنی بھی ہم پہ اثر انداز ہوتی ہے. ہر بچہ اپنی فطرت کو پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا چیز اس کو دین سے دور کرتی ہے؟ اس کا ماحول. جیسے آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہبدانہ او یمسرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت سے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین یا جس گھرانے میں وہ آنکھ کھولتا ہے، اگر یہودی ہوتے ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے تو مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا تکلیف دہ سین ہے، کتنا پریشان کن نظارہ ہے نا، کہ ایک پیغمبر دیکھ رہا ہے کہ عذاب آ رہا ہے، پانی اٹھ رہا ہے، ابھی یہ سب کچھ ڈوبنے والا ہے، اور وہ پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو کافروں کے ساتھ مت رہو، ہمارے ساتھ آ جاؤ. کہتے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پر میں آج پہاڑ اور کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکتی، آج رحم بس اس پہ ہوگا جس پہ اللہ رحم کرے. ابھی یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری تھا، وحال بینہم الموج، ایک موج آئی بیچ میں، فکان من المغرقین، پیغمبر کا بیٹا بھی ڈوب گیا. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين حكم هو أعزمين أطنى سارقا من جلجا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، پہاڑ کا نام ہے، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. جب سارے لوگ اپنے انجام کو پہنچے، اب نوح علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتے ہیں. وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں. فقال، کہتے ہیں، ربی، اے میرے رب، اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے. قال یا نوح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. بیٹا تو تیرا ہے لیکن تیرا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، ایسے ہی جیسے جسم کا کوئی حصہ جل کر جائے تو اس کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. خاندان نبوت کا فرض، جب اللہ کے راستے پر نہیں، نیک کام نہیں کرتا تو وشواس نہیں جا سکتا. فلا تسأل لما ليس لك به علم، تم مجھ سے سوال بھی نہ کرو، اس کے بارے میں بات بھی نہ کرو جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. ایسے لوگوں کے حق میں جو پیغمبر کے طریقے پر نہ ہو، آپ کے راستے پر نہ ہو، آپ کی سفارش کے مستحق بھی نہیں ہو سکتے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، نوح علیہ السلام ایک دم اللہ کے خوف سے بھر جاتے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. عاجزی کے ساتھ اللہ کے بندے نوح علیہ السلام جنہوں نے چند سال نہیں 950 سال تبلیغ کی تھی, اتنی لمبی عمر تک اللہ کی عبادت اور خلق خدا کی بھلائی کا کام کرنے والے ایک بیٹے کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدگی کا اظہار جب ہوتا ہے تو ان الفاظ میں دعا مانگتے ہیں, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حقیقت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس سے ڈرتا بھی زیادہ ہے. ہم چونکہ پہچانتے نہیں نا اللہ کو, معرفت ہی نہیں اس کی, اس لیے ڈر بھی نہیں لگتا اس سے. استغفار کرتے ہوئے کبھی جسم قرآن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے, کبھی اپنے گناہوں پہ روئے بھی نہیں, دعا بھی مانگتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں سوچ کے, استغفار بھی پڑھتے ہیں تو بس صرف گنتی پوری کر دیتے ہیں, حقیقی معنوں میں تو استغفار نہیں کرتے. قیل یا نوح احبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى امم ممن معك. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوتی ہیں. حکم ہوا اے نوح اتر جا علیہ السلام, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں, اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم, بس صبر کرو, انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا, اس نے کہا اے برادران قوم, اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے, تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم, اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں, اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹو, وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا, مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے فائدوں میں, اور کون سا استغفار؟ جو حقیقی استغفار ہو, صرف زبانی کلامی نہیں کہ ہم انگلیوں پہ پڑھ رہے ہیں یا تسبیح پہ پڑھ رہے ہیں اور بس بولے جا رہے ہیں استغفر اللہ, اور دل میں کچھ بھی احساس نہیں اپنے گناہوں کے اور نہ ندامت ہے. تو جو شخص صحیح معنوں میں استغفار پڑھے گا اس کے لیے دنیا کی مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی راستہ بنایا جائے گا, اور یہاں خاص طور پر یہ کہ تم پر آسمان سے بہت بارشیں برسیں گی, یعنی رزق کے خزانے تم پر انڈیل دیے جائیں گے. انہوں نے جواب دیا اے ہود علیہ السلام, تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے, یعنی کوئی واضح دلیل اور علامت تو ہمیں نظر نہیں آتی کہ تم پیغمبر ہو, عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہی نظر آ رہے ہو. تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے, اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں, اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو, اور مجھے ذرا مہلت نہ دو, میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پریشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو, بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے, اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں, اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے, یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. لیکن قوم نے کسی طرح بھی نصیحت نہ مانی, کوئی بات ان کے دل میں نہ اتری. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی, اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے آگ, اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا, اس کے رسولوں کی بات نہ مانی, اور ہر جب بار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. دنیا میں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ شر کی پیروی کرتے ہیں یا جبار کی پیروی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقتی طور پر وہ ان کی قدرت سے مروب ہو جاتے ہیں. آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو، آد نے اپنے رب سے کفر کیا، الا ان عاد کفروا ربهم الا بعد لعاد قوم هود. سنو، دور پھینک دیے گئے آد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بچایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ان ربی قریب مجیب. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا بتایا گیا طریقہ، فاستغفروا، بخشش مانگو. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب اس پر مہربان ہو، رب اس کی دعائیں سنے، اسے چاہیے کہ رب سے بخشش مانگے، استغفار کی کثرت کرے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، یعنی تمہارے اندر ایسی کوالٹیز پائی جاتی تھی، بہت سنجیدگی، متانت، ذہانت، قابلیت. ہم سمجھتے تھے تم دنیا بنانے والوں میں ایک بہترین انسان ثابت ہوگی، لیکن یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سے تو ہمیں بہت امیدیں تھی اور تم نے یہ صرف دین کی باتیں کر کے اپنی دنیا خراب کر لی. ہمیں تو تم پہ ترس آتا ہے. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، یعنی پیغمبر کی ذات میں ہی ایک بہت بڑی گواہی ہوتی ہے حق کی، وہ اپنے اخلاق، اپنی ایمانداری، اپنی سچائی اور اپنی اعلی اخلاقی صفات کی وجہ سے قوم میں پہچانے جاتے ہیں، اور جو پیغام وہ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے. اسی وجہ سے تو قوم کہتی ہے ہمارے دل میں بڑی بے چینی ہے جو کچھ تو کہتا ہے، انکار بھی کرتے تھے اور بے چین بھی ہوتے تھے. اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. یہ نشانی بھی لوگوں نے خود مانگی تھی اور چٹان سے ایک اونٹنی نکلی تھی، سب نے دیکھا کہ پہاڑ کٹا اور اس کے اندر سے اونٹنی باہر آئی. اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ان کو سمجھ نہ آئی. اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ اور بس لو، یہ ایک ایسی مدت ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. یعنی ایک زوردار چیخ جو تھی اس سے ہی ان کا خاتمہ ہو گیا، کچھ بڑا کام نہ کرنا پڑا، ایک آواز نے خاتمہ کر دیا. یہ ہے انسان کی بے بچی. اور ساری زندگی خاموش ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں میں لاشوں کے لاشے پڑے تھے، ہر طرف خاموشی پھیل گئی. یہ تھا انجام اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ ماننے والوں کا. الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. یہ ہے مسلمانوں کے باہم ملاقات کا طریقہ. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھرا ہوا بچڑا لے آئے آنے والے مہمانوں کی ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان کی طرف سے شک میں پڑ گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں دشمن اگر بری نیت سے آتا تھا تو مہمانی قبول نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. وہ بولی ہر ذری کم وقتی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہوں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. تو ان لوگوں کے لیے خاص برکتیں کیوں تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی وجہ سے. جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ بھی قربان کرتا ہے تو اللہ بہت قدردان ہے. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم پر صرف رحمتیں اور برکتیں آتی رہیں، اور جہاں تک ہمارے کچھ دینے کا تعلق ہے تو وہ نہ ہم دیں. عبادت کو ہم تیار نہیں ہوتے خوشی سے، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کو ہم تیار نہیں ہوتے خوشی سے، کوئی قربانی کوئی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس کی راہ میں. پھر چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں بس وہاں سے رحمتیں اور برکتیں آتی رہیں. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانوں سے مستفید ہو اس کی رحمتوں اور برکتوں کے، تو اس کو چاہیے کہ پھر اس کی اطاعت بھی کرے، اور اس اطاعت میں اگر کچھ قربان کرنا پڑے تو خوشی خوشی کرے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا، کیونکہ ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم اسی سفر میں قوم لوط کے عذاب بھی لے کر آئے ہیں. اب آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سامنے آتی ہے نا، کہ انسانوں کے لیے ان کا دل کتنا نرم تھا. انہیں پتا تھا یہ بڑی مجرم قوم ہے، لیکن پھر بھی ابھی کیا چاہتے کچھ اور مہلت مل جائے، شاید ہدایت پا جائے. یہ کہ ان کی خیرخواہی انسانیت کے لیے. ہم اپنے دلوں کو پٹرول کر دیکھیں ہمارے دلوں میں انسانیت کی بھلائی کا کتنا درد اور تڑپ ہے. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے، اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے. خوشی ملتی تو الحمدللہ، تکلیف آتی الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتے. یہ ہے بندہ مومن کی شان. کیونکہ ایسا شخص جو خوشی کے موقع پر الحمدللہ کہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے، وہ پھر فخر نہیں کرتا کسی بھی نعمت پر. اور تکلیف کے موقع پر اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرے تو ایسا شخص پھر ناجائز شکوہ اور ناشکری سے بچ جاتا ہے. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، یا ابراہیم عارضا ھذا انہ قد جاء امر ربک، تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. یعنی اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، مہلت ختم ہو چکی ہے، اب کسی کی سفارش قبول نہیں ہو سکتی. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے. فرشتوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے خبر دی تھی، اسی لیے قرآن پاک میں اس کو خیانت کار کہا گیا. پہلے سے وہ ایسے ہی بدکاریوں کے خوبر تھے. لوط علیہ السلام نے ان سے کہا بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں؟ انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کیونکہ یہ قوم انتہائی بدترین بد اخلاقی میں مبتلا تھی، ہوموسیکشل تھے، تو فرشتے چونکہ یگ لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، یہ ان سے بھی بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ اس پر لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو رہے تھے، لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تمہیں پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، کیونکہ چند اہل ایمان کے نکلنے کے بعد عذاب آنا تھا اور شدید قسم کے دھماکے ہونے تھے اور چیخ پکار ہونی تھی۔ تو کہا گیا کہ اب پیچھے نہیں کوئی دیکھے گا، کوئی کسی پہ اب ترس نہیں کھائے گا، مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پہ گزرنے والا ہے۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح کے قریب، صبح ہونے میں کتنی ہی دیر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے، تو جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ زمین سے ساری بستی اٹھا کے اوپر لے جائی گئی اور اونچی نیچے گرائی گئی، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، یعنی ایک دفعہ پٹھانے کے بعد پھر پتھروں کی گولیاں برسی ان پہ، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، پہلے سے ہی سٹیمپ تھا کون سا پتھر کس پہ جا کے لگے گا، اس لیے کوئی بھاگ دوڑ کے بچ نہیں سکا تھا۔ اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، حجاز اور شام کے درمیان یہ قوم تھی، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایک ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا، اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگرانے کار نہیں ہوں۔ یعنی پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ بات پہنچا دے، اور لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کرے، اور لوگ اپنے اوپر اللہ کی نگرانی محسوس کرے، یہ ہے کام کرنے کا اصل طریقہ۔ وہ دین دین نہیں جس میں لوگوں کے خوف سے اور لوگوں کے ڈر سے کام کیا جائے، اور ایسا عمل اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں جو محض لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ سوچیے کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بھی لوگ نماز کا تانا دیا کرتے تھے کہ تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں ویسے تو تم بڑی نماز پڑھتے ہو لیکن تم یہ بھی غلط کرتے ہو اور وہ بھی غلط کرتے ہو، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، بس تو ہی تو ایک عالی طرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، یعنی میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری حد دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام، یہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ واستغفروا ربکم، اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر اپنی قوم کو کس چیز کا سبق دے رہے ہیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ. اب یاد رکھیں کہ توبہ اور استغفار میں فرق پتہ چل رہا ہے. استغفار تو کیا ہے؟ پچھلے گناہوں سے باہر آنا، پچھلے گناہوں کو خیر باد کہنا، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر، اللہ کی طرف رجوع کرنا. کیونکہ اگر ایک انسان صرف پچھلی خطاؤں پہ اور پچھلی غلطیوں پر شرمندہ ہو اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹے تو وہ توبہ ادھوری توبہ ہوتی ہے. پھر انسان وہی جا کھڑا ہوتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، واپس سے چل جاتا ہے. اس لیے صحیح معنوں میں توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان ایک طرف اپنے آپ کو میل کچیل سے پاک صاف کرے اور دوسری طرف عمدہ لباس یعنی نیکیوں کا جیت تن کرے. بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، یعنی وہ کبھی نہیں چاہتا کہ بندے گناہوں میں لطپت رہے اور مصیبت میں مبتلا رہے. وہ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے، لیکن جو شخص خود اپنا بھلا نہ چاہتا ہو اسے پھر رب کا طریقہ نہیں کہ زبردستی اپنی طرف لائے. یہ وہ واحد راستہ ہے جس پر اپنی نیت اور اپنے ارادے سے چلنا ہے ہم سب کو.